بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے حضرت والا محبی و محبوبی مرشدی و مولائی حضرت صوفی شاہ ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم بنگلہ دیش کے سفر پر ہیں. اپنے شیخ و مرشد حضرت والا شیخ الحدیث عارف باللہ مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے لیے حضرت وہاں پہ حاضر ہوئے ہیں حضرت کے پاس اپنے شیخ کے پاس. اور کل کے ایک اجتماع میں وہاں پر حضرت والا نے اپنے شیخ کے بنگلہ زبان میں اشعار بھی وہاں پر پڑھے حضرت نے. ماشاءاللہ بہت ہی پرسرور بہت ہی پرلطف اشعار گو کہ ہمیں بنگلہ زبان سمجھ میں تو نہیں آتی اور حضرت والا کو بھی بنگلہ زبان نہیں آتی تھی. جو کچھ بھی ابھی سیکھ رہے ہیں وہ اپنے شیخ کو مرشد کی محبت میں حضرت نے پڑھے اور سیکھے بھی اور پڑھے بھی حضرت نے. گو کہ نہ حضرت کی وہ زبان ہے اور نہ حضرت کو آتی تھی پہلے وہ زبان, لیکن یہی شیخ کی محبت ہے کہ شیخ کی محبت شیخ کو خوش کرنے کے لیے وہ اشعار حضرت نے وہاں پر سیکھے اور پھر پڑھے, تاکہ اللہ والے جو ہے اگر خوش ہو جائیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے دوستو. شیخ کو خوش کرنا یہ غیر اللہ نہیں ہے. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استدلال فرمایا ہے حدیث شریف سے کہ ایک صحابی جو ہے قرآن شریف پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا ان کو علم نہیں تھا. بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تعریف فرمائی تو صحابی نے جو ہے عرض کیا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھا پڑھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اس بات پر حضرت نے کوئی آپ نے کوئی نکیر نہیں فرمائی, تو آپ کی خاموشی اس بات کی یہ استدلال جو ہے وہ اس سے کیا ہے علماء نے فقہاء نے محدثین نے کہ خوش کرنے کے لیے اسی سے شیخ کو خوش کرنے کے لیے بھی اچھے اعمال اختیار کرنے چاہیے. صرف حضرت کو خوش کرنے کے لیے حضرت نے یہ اشعار پڑھے بنگلہ کے اندر. اللہ والوں کی حضرت ہمارے حضرت والا عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا فضل فرمانا چاہتے ہیں تو وقت کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. اور یہ بھی ایک جگہ پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے, کسی اللہ والے کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہے شیخ کو جو ہے شیخ کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ایسے اعمال اختیار کرو کہ تمہاری جگہ جو ہے شیخ کے دل میں بن جائے. ہمارے شیخ و مرشد مرشد ثانی صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید اشرف جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت والا نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے اپنے خواص کے دلوں میں جھانکتے رہتے ہیں, جن کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں. سنا ہوگا آپ نے مفتی صاحب, یہ جن کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے اللہ والوں کے دل میں جن کی جگہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل فرما دیتے ہیں. ایسی محبت ہی ہے یہ. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ والوں کی محبت حاصل کرو. اور حدیث شریف میں یہ مضمون ہے اور یہ دعا سکھائی گئی ہے اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب عملی یقرب الی حبک, اور جو اعمال آپ کی محبت کے قریب کرنے والے ہیں آپ سے قریب کرنے والے ہیں وہ اعمال میں مانگتا ہوں. تو یہ اللہ والوں کی محبت جو ہے یہ مقصود ہے, یہ مانگی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے اور ہمیں مانگنی چاہیے. ہمیں بھی ایسے اعمال اختیار کرنے چاہیے کہ اللہ والے ہمارے شیخ ہم سے خوش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے حضرت والا دام برکاتہم ہم سے انتہائی خوش ہو جائیں. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے شیخ کو میرے مرشد کو مجھ سے انتہائی خوش فرما دے, سب سے زیادہ مجھ سے خوش فرما دے, اور ذرہ بھر تکبر سے ہمیشہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے. اور یہ محبت جو ہے کیا ہے, یہ محبت کتنی قیمتی چیز ہے کہ اس پہ جو ہے حسن خاتمہ کی بشارت ہے. اللہ والوں کی محبت حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش جب اللہ والوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, صحبت اہل اللہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ اس سے شقاوت جو ہے وہ سعادت سے بدل جاتی ہے, یعنی بدبختی جو ہے وہ خوش بختی سے بدل جاتی ہے, بدقسمتی جو ہے وہ خوش قسمتی سے بدل جاتی ہے. یہ ایسے اللہ والے ہیں, ایسے لوگ ہیں, ایسے اللہ کے پیارے ہیں. یہ ملفوظ جو سنا رہا ہوں یہ بھی اس سے متعلق ہے. خزائن شریعت و طریقت میں ہمارے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ ہے, ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت میں رہنے والا اور اللہ کا نام لینے والا گمراہی کی ہر منزل سے قابل واپسی ہوتا ہے, یعنی اگر اس سے گناہ کبیرہ بھی کبھی سرزد ہو جائے تو اس پر قائم نہیں رہ سکتا. ندامت اور احساس ظلمت کے سبب اس کو توفیق توبہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالی سے دوری کا احساس اس کو واپسی پر مجبور کرتا ہے, اور بدون رجوع اللہ بدون استغفار و توبہ کے اس کو چین نہیں ملتا. ایسے لوگوں کا خاتمہ حسن ہی ہوتا ہے اگرچہ حال کتنا ہی خراب و خستہ ہو. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کے صحبت یافتہ کا خاتمہ خراب نہیں ہو سکتا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کے صحبت یافتہ کا خاتمہ خراب نہیں ہو سکتا. یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے گناہ بھی سرزد ہو جائے لیکن نوبت مردودیت تک نہیں پہنچتی. اہل اللہ کی برکت سے ندامت و توبہ کی توفیق اس کو عطا ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دائرہ محبوبیت سے نہیں نکلتا اور خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ارشاد کی دلیل شرعی اللہ تعالیٰ نے احقر کو عطا فرمائی, یعنی ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, ثلاثن من کن فیہ وجد حلاوت الایمان, یعنی تین خصلتیں جس میں ہوں گی اس کو حلاوت ایمانی عطا ہوگی. ان میں ایک ہے من احب عبدا لا يحبه الا لله, جو کسی بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے, اور اہل اللہ سے محبت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے. اور دوسری حدیث ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں نقل کی ہے کہ وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ اِذَا دَخَلَتْ قَلْبًا لَا تَخْرُجُ مِنْهُ أَبَدًا, حلاوت ایمانی جس قلب میں داخل ہوتی ہے پھر کبھی نہیں نکلتی. ملا علی قاری لکھتے ہیں فیہ اشارتن الى بشارت حسن الخاتمہ, اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے. یہ دیکھ لیں سب جو ہے مدلل ہے, تصور جو ہے قرآن اور حدیث سے سب چیزیں دلائل کے ساتھ ثابت کی ہیں. ہمارے حضرت والا حضرت دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے کل کے بیان میں فرمایا کہ تصور کو لوگ کیا سمجھتے ہیں. کل کا بیان تھا حضرت والا کا بہت ہی ماشاءاللہ شاندار اور جاندار بیان تھا حضرت کا. حضرت نے فرمایا کہ تصور کو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ تصور کیا ہے. تصوف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت کو حاصل کرنے کا نام تصوف ہے, اور یہ فرض عین ہے سب کے اوپر. حضرت حکیم الامت حضرت حانی رحمت اللہ علیہ نے فرمائے کہ جیسے پانچ وقت نماز فرض ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ولایت کو حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر. اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا, اللہ کی ولایت کو حاصل کرنا فرض عین ہے, اور اس کے لیے جو نسخہ ولایت ہے جو طریقہ ہے اس پر عمل کرنے کا نام تصوف ہے, اور اس نسخہ ولایت پر عمل کرنے کے لیے جو مجاہدہ ہو اس مجاہدے کو برداشت کرنے کا نام تصوف ہے. تصوف کوئی اور چیز نہیں ہے شریعت اور سنت پر, بلکہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر حضرت نے پڑھا کہ حضرت نے یہی فرمایا کہ اتباع شریعت میں دیوانہ پن, حضرت والا کا مصرعہ ہے یہ, کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں دیوانہ پن ہو, مخلوق کی کوئی پرواہ نہ ہو, اللہ کے حکم کو ہر وقت سامنے رکھے, بس یہ تصوف ہے. اللہ کو راضی کرنے کی جستجو جو ہے ہر وقت اس کے ذہن میں ہو, ہر وقت اس کے دل میں یہ چیز سوار ہو کہ اللہ کو خوش کرنا ہے, اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے, فرائض واجبات سنن موقعہ اور گناہوں سے بچنا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت دلا دے گی, حضرت نے فرمایا, اور اس کا جنت کا راستہ صاف ہے بالکل. کیونکہ ایمان جب دل سے نکلے گا ہی نہیں تو خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے احضر کے دل میں بھی حلاوت ایمانی داخل فرما دیں اور خاتمہ ایمان پر مقدر فرما دیں اور جملہ مومنین کو یہ نعمت عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرما دے حلاوت ایمانی کی, اپنی محبت کی مٹھاس, دین کی مٹھاس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے. ارشاد فرمائے کہ جامع صغیر کی حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات فتعرضوا له لعله ان يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها ابدا. اے میری امت کے لوگوں, تمہارے زمانے کے انہی ایام میں تمہارے رب کی طرف سے نسیم کرم کے جھونکے آتے رہتے ہیں, یعنی تجلیات جذب نازل ہوتی رہتی ہیں, بس تم ان کی تلاش میں رہو, اگر کوئی تجلی تم کو مل گئی تو تم کبھی بدبخت نہیں ہو سکتے, ولایت خاصہ سے مشرف ہو جاؤ گے. نفحات کا ترجمہ بعض علماء نے نسیم کرم سے کیا ہے اور بعض نے, مثلا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے نفحات کا ترجمہ جذبات سے کیا ہے, یعنی اللہ کی طرف کھینچنے والی تجلیات. لیکن حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے التشرف فی احادیث التصوف میں جو ترجمہ کیا ہے وہ قابل وجد ہے. حضرت نے نفحات کا ترجمہ کیا التجلیات المقربات, یعنی وہ تجلیات جو بندے کو اللہ کا پیارا اور مقرب بناتی ہیں. اس حدیث میں ان تجلیات کا زمانہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے اسی زمانے کے شب و روز میں وہ تجلیات جن سے اللہ اپنے بندوں کو جذب کرتا ہے نازل ہوتی ہیں, یعنی وہ تجلیات نازل ہو رہی ہیں, اس زمانے کے اندر بھی نازل ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کی تجلیات جذب جو ہے نازل ہو رہی ہیں. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تجلیات کہاں نازل ہوتی ہیں, ان کی جائے نزول کیا ہے, ان کا مکان کہاں ہے. اس حدیث سے قیامت تک کوئی شخص ان تجلیات کا مکان تلاش نہیں کر سکتا تھا, لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر احسان فرمایا اور دوسری حدیث میں ان تجلیات کا مکان بھی بتا دیا. بخاری شریف کی حدیث ہے, هم الجلساء لا يشقى جلیسهم, اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ایسے جلیس و ہم نشین ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا شقی یعنی بدبخت نہیں رہ سکتا. سبحان اللہ, ان کی صحبت کی برکت سے اس کی شقاوت سعادت سے تبدیل ہو جاتی ہے. جامع صغیر کی حدیث میں تجلیات جذب کا زمانہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کے شب و روز میں نازل ہوتی ہیں, ان کو تلاش کرتے رہو, اگر کوئی تجلی تمہیں مل گئی فلا تشقون بعدها ابدا, تو تم بد نصیب و بدبخت نہیں رہ سکتے. اور بخاری شریف کی حدیث لا یشقا جلیسهم سے ان تجلیات کا مکان بتایا گیا کہ اہل اللہ کی مجالس وہ مکان ہیں جہاں یہ تجلیات نازل ہوتی ہیں. یہ علم عظیم اللہ تعالیٰ نے احضر کو اپنے فضل سے عطا فرمایا. جب جامع صغیر کی حدیث ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ اس حدیث پاک میں تو ان تجلیات کا زمانہ بتایا گیا ہے, لیکن یہ کہاں ملتی ہیں, اس کا مکان کیسے معلوم ہو. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں بخاری شریف کی حدیث لا یشقا جلیسهم ڈالی تو مجھے وجد آ گیا کہ شقاوت سے بچانے والی ان تجلیات کا مکان نزول اہل اللہ کی صحبتیں ان کی مجالس ہیں۔ دو احادیث کو ملانے سے یہ علم عظیم عطا ہوا، لیکن دونوں حدیثوں سے اس مفہوم کی طرف دل کا متوجہ ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، کیسی ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے تصوف کو مدلل فرمایا ہے قرآن اور حدیث پاک سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے، اپنے شیخ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے اور اپنے شیخ پر بھی فدائیت عطا فرمائے۔ فدائیانہ تعلق ہونا چاہیے کہ اپنا جان مال قربان کرنے کے لیے جو ہے ہر وقت تیار رہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم دی ہے کہ جو ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ آپ کو ایک نظر دیکھ لینا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا اور میرا مال آپ کے اوپر خرچ ہو یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور ایک گھڑی آپ کے پاس بیٹھ جانا یہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ ارشاد فرمایا جو شخص چاہے کہ دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگے وہ تین اعمال کرے۔ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ ملفوظ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگے وہ تین اعمال کرے۔ نمبر ایک، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے۔ اللہ والوں کے لیے حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی، معلوم ہوا کہ یہ خاص بندے ہیں جن کو یائے نسبتی سے اپنا فرما رہے ہیں کہ یہ میرے ہیں، اور دخول جنت کی نعمت سے مقدم فرما رہے ہیں۔ یعنی پہلے فرمایا کہ فادخلی فی عبادی، پھر فرمایا دوسری آیت اس کے بعد وادخلی جنتی، معلوم ہوا اہل اللہ یعنی صالحین کی معیت جنت سے افضل ہے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ ہے جو خالق جنت اور خالق نامائے جنت ہے، اور جنتی یعنی صالحین بندے دنیا ہی سے تو جنت میں جاتے ہیں، اس لیے جو ان کی صحبت پا گیا وہ گویا جنت میں داخل ہو گیا، بلکہ جنت سے افضل نعمت پا گیا اور اس کی جنت شروع ہو گئی۔ اس لیے دنیا میں جس کو اللہ والے مل جائیں اس کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ جب ہی ہوگا جب ہم اہل اللہ کی صحبتوں میں جائیں اور نیک گمانی لے کر جائیں کہ یہ اللہ والے ہیں، ان کے بارے میں دل میں نیک گمان ہو، اپنے دل کے پیالے کو خالی کر کے جائیں دنیا کی محبت سے اور بدگمانی سے، کیونکہ شیطان اور نفس سب سے زیادہ جو راستہ مارتے ہیں بدگمانی کے راستے سے جو ہے آدمی کا راستہ ختم کراتے ہیں اللہ کی طرف، شہر سے بدگمانی ڈال دیتے ہیں یا کوئی اور دل میں ایسی بدگمانی ڈال دی جس سے آدمی جو اس راستے سے الگ ہو جائے اللہ تک نہ پہنچ پائے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے تمام شرور و فتن سے، کیونکہ جنت مکان ہے اور اہل اللہ اس کے مکین ہیں، اور مکین افضل ہوتا ہے مکان سے، اور مکان کتنا بھی اچھا ہو مکین سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ اچھے مکین کی صحبت تو اچھے مکان سے بھی افضل ہے، بلکہ مکان میں حسن تو حسن مکین ہی سے آتا ہے۔ میرا فارسی شعر ہے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، میسر چوں مرا صحبت بجانے عاشقاں آید، ہمیں بینم کہ جنت بر زمیں از آسماں آید، جب مجھے اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ جنت آسمان سے زمین پر آ گئی، اور جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں یہاں ان کے ساتھ رہنے والا بھی جنت میں جائے گا، وہاں کا ثمرہ فدخلی دراصل یہاں کے فدخلی کا ثمرہ ہوگا، یعنی جو یہاں اہل اللہ کے ساتھ رہتا ہے تو یہ رفاقت فی الدنیا رفاقت فی الجنہ کا ذریعہ ہوگی، لیکن صرف ساتھ رہنا کافی نہیں بلکہ ساتھ رہنے کی شرط اتباع ہے، کیونکہ رفاقت بدون اتباع صحیح نہیں، قرب حسی مقصود نہیں، اتباع حاصل ہے تو دوری میں بھی قرب معنوی حاصل ہے، یعنی اگر بظاہر قریب رہ رہا ہے ہر وقت ساتھ ساتھ ہے لیکن اتباع نہیں کرتا شیخ کا، شریعت پر عمل نہیں کرتا تو اس کو حقیقی قرب حاصل نہیں ہے، اور جو شخص دور بھی ہے لیکن اتباع شیخ اس کو حاصل ہے تو وہ حقیقت میں قریب ہے، جو متبع نہیں وہ قریب رہ کر بھی رفیق نہیں، اور جسے اتباع حاصل ہو وہ دور ہو کر بھی قریب ہے، بس جو صحیح معنوں میں اللہ والوں کا رفیق ہوگا دنیا ہی میں اس کو جنت کا مزہ آنے لگے گا، کیونکہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یائے نسبتی سے ان کو اپنا فرمایا ہے کہ یہ میرے ہیں، جنت میں بھی میرے ہیں اور دنیا میں بھی میرے ہو کے رہے، نہ نفس کے ہوئے نہ شیطان کے ہوئے نہ معاشرے کے ہوئے، ساری زندگی میرے ہو کے رہے، ساری زندگی میری مانی، نہ نفس کی مانی نہ شیطان کی مانی، جسم و جان سے مجھ پر قربان رہے، گناہوں کے تقاضوں پر صبر کیا، اگر کبھی غلطی ہو گئی تو خون کے آنسو بہائے، میرے حضور میں کلیجہ رکھ دیا، تو پھر ان کے لیے میں یائے تخصیص کیوں نہ لگاؤں اور ان کو کیوں نہ کہوں کہ یہ میرے ہیں۔ فدخلی کی یہ بات، یہ اللہ تعالیٰ نے یائے تخصیص لگایا یہاں پر کہ یہ میرے بندے ہیں، تو جو ان کی صحبت میں رہے گا اللہ والوں کی صحبت میں، حضرت نے فرمایا کہ دنیا میں ہی اس کو جنت کا مزہ آنے لگے گا۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے کئی دفعہ اس بات کو ارشاد بھی فرمایا کہ ہم حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوتے تھے تو سارے غم اور جو ہے پریشانیاں خانقاہ کے اندر داخل ہوتے ہی دور ہو جاتی تھی، دل بالکل ہلکا ہو جاتا تھا، اور جو ہے ایسا لگتا تھا واقعی کہ شاید جو ہے دنیا میں ہی جو ہے ہمیں جنت کا مزہ آنے لگتا تھا، سبحان اللہ۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو جو متبع سنت و شریعت ہو اور بزرگان دین کا صحبت یافتہ و اجازت یافتہ ہو اپنا مربی اور دینی مشیر بنا لیں، اور اس کے مشورے سے خلوت میں کچھ ذکر کر لیا کریں، تو ذکر سے جو نور پیدا ہوگا خواہ قلیل و ضعیف ہو، بوجہ ہم جنسیت کے شیخ کے نور قوی و کثیر کا جاذب و جالب ہوگا، کیونکہ باقاعدہ الجنس یمیل الی الجنس، نور نور کو جذب کرتا ہے اور نار نار کو جذب کرتی ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نوریاں مر نوریاں را جاذبند، ناریاں مر ناریاں را طالبند، نوری لوگ نوریوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور ناری ناریوں کے طالب ہوتے ہیں، بس سالک جب ذکر کرتا ہے تو یہ نور ذکر شیخ کے باطنی فیضان کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی جب آدمی نمبر ایک تو حضرت نے یہ طریقہ بتایا تھا کہ جنت کا مزہ آنے لگے گا دنیا ہی میں، تین اعمال کر لے، نمبر ایک تو بتایا کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے، اور دوسرا یہی بتایا کہ کسی ایسے شخص کی جو متبع سنت اور شریعت ہو اس کے پاس آنا جانا کرے، اس کو اپنا مربی یا دینی مشیر بنا لے اور اس سے کچھ ذکر پوچھ لے، تو ذکر سے جو نور پیدا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے دلوں کے اندر، جو اللہ والوں کے دلوں میں جو محبت اور نور اللہ کا ہوتا ہے اس کو جذب کرنے کا ذریعہ بنے گا، ان کے فیضان کے جذب کا ذریعہ بنے گا۔ بس جو ذکر کا التزام نہیں کرے گا اس کو شیخ سے نفع کامل نہ ہوگا، جس طرح قطب نما کی سوئی پر مقناطیس کی ہلکی سی پالش ہوتی ہے جس کی وجہ سے قطب شمالی کا خزانہ مقناطیس اس سوئی کو اپنی طرف کھینچے رکھتا ہے، اگر سوئی پر مقناطیس کی تھوڑی سی پالش نہ ہو تو قطب شمالی اس سوئی کو شمال کی طرف جذب نہیں کرے گا۔ اسی طرح التزام ذکر کو استقامت میں بہت خاص دخل ہے، یعنی جب اگر ذکر اللہ کرے گا اور شیخ کے فیضان کو جذب کرے گا تو دین پر استقامت اس کو نصیب ہوگی۔ قلب کی سوئی پر ذکر کے نور کی پالش کی برکت سے حق تعالیٰ کا نور ذاکرین کے قلوب کو اپنی طرف کھینچے رکھتا ہے، جس طرح قطب نما کی سوئی یہ ہمیشہ قطب شمالی کی طرف مستقیم رہتی ہے، اگر قطب شمالی سے ذرہ برابر اس کا رخ پھیرنا چاہو تو تڑپ جاتی ہے اور جب تک اپنا رخ قطب شمالی کی طرف درست نہیں کر لیتی بے چین رہتی ہے۔ اسی طرح جس قلب پر نور کی پالش ہوتی ہے تو ذرا بھی میلان گناہ کی طرف ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخ پھرنے لگے تو ایسا دل تڑپ جائے گا، یعنی جب گناہ کا ماحول یا اس کو گناہوں کے کچھ اشارے محسوس ہوں تو اس کا دل خود بخود تڑپنے لگے گا، کیونکہ اللہ کے نور کی پالش جو ہے اس کے دل پر لگ چکی ہے۔ یہ فائدہ ہے ذکر اللہ کا، اسی لیے جو ہے فرمائیں کہ ذکر اللہ کو پابندی سے کرنا چاہیے، جو بتائی جائے کمیت جتنی تعداد بتائی جائے، اور وہ تو بہت ہی کم بتائی جاتی ہے، ہمارے حضرت والا نے تو بہت ہی کم کر دی کہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لو، ایک تسبیح اللہ اللہ کی اور ایک تسبیح استغفار کی اور ایک درود شریف کی، 24 گھنٹے میں یہ پڑھنا ہے، مشکل سے آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا ہے اس کے اندر، اور یہ فائدہ جو ہے 24 گھنٹے جو ہے اس کو ملتا رہے گا۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ خلوت و جلوت میں حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ حقوق العباد صاحب حق کی معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور ہر کام کو شریعت کے مطابق کریں۔ بس یہ تین کام جس نے کر لیے انشاءاللہ تعالی دنیا میں ہی اس کو جنت کا مزہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور فقراء مہاجرین کا حلقہ جمع ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فقراء مہاجرین کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، میں اٹھا اور فقراء مہاجرین کی طرف متوجہ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء مہاجرین کو وہ بشارت پہنچا دینی چاہیے جو ان کے چہروں کو شگفتہ کر دے، اور وہ بشارت یہ ہے کہ وہ جنت میں دولت مندوں سے 40 برس پہلے داخل ہوں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا، یہ سن کر فقراء مہاجرین کے چہروں کا رنگ روشن ہو گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فقراء مہاجرین کو خوش پا کر میں نے اپنے دل میں یہ آرزو کی کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا یا ان میں سے ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، کھانے کی سنتوں میں سے ہے کہ جب کھانا کھا چکے تو پہلے دسترخوان اٹھوانا، پھر خود اٹھنا، دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مخفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو بہت پاکیزہ اور بابرکت ہو۔ اے ہمارے رب، ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے یا اس سے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے۔ دونوں ہاتھ دھونا، کلی کرنا، اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ، جب کسی کی دعوت کھائے تو میزبان کو یہ دعا دے اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی، اے اللہ جس نے مجھ کو کھلایا تو اس کو کھلا اور جس نے مجھ کو پلایا تو اس کو پلا۔ سرکہ استعمال کرنا سنت ہے، جس گھر میں سرکہ موجود ہے وہ گھر سالن کا محتاج نہیں سمجھا جا سکتا۔ نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کے معقولات و مشروبات و مرکوبات، سفر جل یعنی سیب و بہی۔ آپ نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سیب دے کر فرمایا کہ یہ قلب کو تقویت دیتا ہے اور طبیعت کو خوش کرتا اور سینے کے کرب کو دور کرتا ہے۔ روایت کیا اس کو نسائی نے۔ سمن یعنی گھی، خبز کے بیان میں آپ کا گھی کی تمنا فرمانا گزرا ہے۔ سمک یعنی مچھلی، آپ نے امبر ماہی کا گوشت صحابہ کے پاس سے لے کر نوش فرمایا۔ سلق یعنی چقندر، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ وہ نقاہت کی حالت میں تھے جو اور چقندر سے مرکب کھانے کو موافق مزاج فرمایا۔ روایت کیا اس کو ترمذی و ابو داؤد نے۔ شونیز یعنی کلونجی، اس کا ذکر حبت السودا میں گزر چکا۔ شعیر یعنی جو، آپ کا معمول تھا کہ گھر والوں کو بخار میں آش جو بنوا کر پلاتے تھے اور فرماتے تھے اور فرمایا کرتے کہ یہ حزین کے قلب کو قوت دیتا ہے اور مریض کے قلب سے کرب کو دور کرتا ہے۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ آپ کی اکثر غذا یہی غلہ تھا۔ اسی لیے فرمایا ہمارے حضرت والا نے کہ جیسے ہمارے ہاں گندم کا آٹا استعمال ہوتا ہے تو اس میں ایک مٹھی سنت کی نیت سے جو کا آٹا بھی ملا لیا جاتا ہے کہ سنت پر ثواب کا حاصل، ثواب کا جو ہے وہ اس کو مل جائے۔ سوی یعنی بھنا ہوا گوشت، آپ کا تناول فرمانا چند حدیثوں میں ہے جو ترمذی میں مذکور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ کبیرہ صغیرہ جو بھی گناہ کیے ہیں، یا اللہ اس سانس تک جو بھی گناہ کیے ہوں، جو ہمیں معلوم ہے معلوم بھی نہیں، یا اللہ جو ہمارے دلوں کے اندر غیر اللہ گھسا ہوا ہے جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، یا اللہ تمام گناہوں سے آپ پاک فرما دیجئے، تمام غیر اللہ سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنی کامل اطاعت اور فرما برداری ہمیں عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہر سانس آپ پر فدا کرنے والی حیات نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ایسی حیات ایسی زندگی ہمیں عطا فرما دیجئے جس کا ہر سانس آپ پر فدا ہو، ایک سانس بھی آپ کی نافرمانی میں نہ گزرے۔ یا اللہ اپنی محبت اپنی رضا کامل ہم سب کو عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنے اکابرین کی اپنے مشائخ کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، یا اللہ ان کی محبت عطا فرما دیجئے، ان کی محبت کو یا اللہ بیچ جان میں ہمارے ڈال دیجئے، اور یا اللہ ان کو ہم سے انتہائی خوش فرما دیجئے جہاں خوشی کی انتہا ہوتی ہے، اور ہمارے حضرت والا کے سفر کو خوب آسان فرمائیے، یا اللہ خوب خوب ہمارے لیے فیض و برکت کا ذریعہ بنائیے، اور بخیر و عافیت حضرت کو وہاں پر رکھیے اور بخیر و عافیت حضرت کی واپسی ہو۔ یا اللہ یا اللہ ہم سب کو خوب خوب حضرت کا فیض عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے شیخ کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ جنت میں جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے بچنے کی 100% بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو قیامت تک آنے والی ذریات کو والدین بہن بھائی تمام رشتہ دار دوست احباب متعلقین تمام امت مسلمہ کو یا اللہ جذب فرما کر اور یا صدیقین کی خط منتہا عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ دنیا اور آخرت کے تمام کام ہمارے بنا دیجئے، ہم سب کو آسان حلال بابرکت رزق عطا فرمائیے، قرضوں کی ادائیگی کی آسان صورت عطا فرما دیجئے، تمام بیماروں کو شفا عاجل کامل مستمر عطا فرما دیجئے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، تمام مسائل کو حل فرما دیجئے، تمام امت مسلمہ پر یا اللہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائیے، اور آپس میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائیے، جہاں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ان کو تم سے نجات عطا فرمائیے، یا اللہ جن کافروں کے نصیب میں ایمان ہے یا اللہ ان کو ایمان عطا فرما دیجئے، اور جو ظالم ہیں ظلم کر رہے ہیں جن کے نصیب میں ایمان نہیں یا اللہ ان کو آپ تباہ و برباد فرما دیجئے، یا اللہ تمام امت مسلمہ پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائیے، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ سب سے بڑی حاجت ہماری یہی ہے کہ آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، آپ ہم سے خوش اور راضی ہو جائیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنة ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوۃ الا بالله۔ یا اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، بولنے سننے کو قبول فرما، تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم، آمین ورحمۃ اللہ۔